شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود اور سلام و پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان حضرت اہل بیت پر۔ ناظرین، حدیث میں آیا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک کی پہلی شب کو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ رحمت کے دروازے آخری شب تک کھلے رہتے ہیں، یعنی یہ پورا کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر انسان کے خود اپنے اندر ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو عام دنوں میں خود اس کو نہیں پاتا۔ ان میں خود نفاق، فطرہ، صدقہ دینا، خیرات دینا، قرآن کی تلاوت کرنا اور بہت سارے ایسے کام کرنا جو کہ وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا۔ انہی صفات کے اندر ایک صفت حسن معاشرت ہے کہ وہ اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے سوسائٹی کے ساتھ، اپنے جامعے میں جو ہے وہ اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، اس کا صبر جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی تواضع بڑھ جاتی ہے، اس کا مسجد مساجد کی طرف جانا بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتا ہے۔ یہ صفتیں انسان کے اندر موجود رہتی ہیں، یہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، مگر اس مہینے کے اندر یہ صفت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ صفت کو باقی مہینوں کے اندر اس کو قائم رکھیں۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں اپنے مہمان کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں مولانا حجت الاسلام المسلمین سید احتشام زیدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پھر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب، ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی بھی ہے اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک خوبی، ایک صفت پیدا کرتا ہے، وہ حسن معاشرت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آج آپ اس پر جو ہے وہ حدیث اور روایت کی روشنی میں جو ہے وہ گفتگو کو پرمنور کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر واجب کیے گئے اسی طرح جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر واجب کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے واجب کرنے کا فلسفہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ انسان کی زندگی میں پرہیزگاری کو سب سے بنیادی دخل ہے۔ پرہیزگار انسان فردی طور سے بھی بہت ہی اچھا آدمی ہوتا ہے، اور اجتماعی طور سے بھی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ برائی سے دور رہتا ہے اور اچھائیوں کی طرف پیش قدم رہتا ہے، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جتنی اچھائیاں اور جتنے اچھے سلوک ہیں جو انسانی معاشرے اور اس کے سماج کے لیے ضروری ہیں، ان سب کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں پہل کرتا ہے۔ تقوی انسان کو ایسا ہی بناتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معاشرے کے درمیان نیک اعمال وہی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے رہن سہن اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کی طرف انسانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ روزے کی یہ عبادت جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر معین کی ہے اور واجب کیے ہیں یہ روزے، ان سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے روزہ نہیں رکھواتا، بلکہ انسانوں سے روزہ رکھواتا ہے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے، انسانوں سے روزہ رکھواتا ہے انسانوں کے درمیان موجود طبقاتی نظام کو محسوس کرنے کے لیے۔ امیر فقیر کی غربت کو محسوس کرے، روزہ اس لیے
اس لیے.
صاحب مال تنگ دست کی حیثیت کو محسوس کرے روزہ اس لیے. فقیر کہ جس کے پاس زندگی کے سامان مہیا نہیں ہیں, اس کی اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے پروردگار عالم نے امراء کے اوپر بھی روزے واجب کیے. نہ صرف یہ کہ فقیر سے کہا کہ تم روزہ رکھو, بلکہ امیروں سے بھی کہا کہ تم بھی روزے رکھو. معصوم کے قول کے مطابق کہ میں آئندہ اس حدیث کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ عمرہ اور صاحب مال صاحب دولت فقیروں کی بھوک اور پیاس کو اور برہنگی کو محسوس کریں, اور جب یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ معاشرے میں کہاں کہاں تنگ دستی ہے, کہاں کہاں بھوک ہے, کہاں کہاں فقر و فاقہ ہے, کہاں کہاں کمیاں ہیں, تو وہ جو مالدار بنایا گیا ہے یا جسے پروردگار عالم نے مال و دولت عطا کی ہے یا جس نے اپنے قد و قابض سے مال و دولت حاصل کیا ہے اور مال حلال حاصل کیا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ خدا کے بندے فقر و فاقے میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, بھوک پیاس میں ہیں, لہٰذا اس کے دل میں چونکہ بھوک وہ محسوس کرے گا روزہ رکھ کے, چونکہ پیاس وہ محسوس کرے گا روزہ رکھ کے, چونکہ وہ کیفیت محسوس کرے گا, یعنی جو مالدار ہوتا ہے وہ کمی کا احساس نہیں کرتا.
صحیح.
وہ اپنی زندگی میں کمیوں کا احساس نہیں کرتا. خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ کمیوں کو محسوس کرے وہ.
صحیح.
اور بھوک اور پیاس بنیادی کمی ہے. انسان اگر لباس پہنے ہوئے بھی ہو یا برہنا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جی جائے گا.
صحیح.
لیکن بھوکا اور پیاسا رہے گا اور جی جائے, یہ محالات میں سے نہیں ہو سکتا ایسے. تو بنیادی چیز کہ جس سے انسان بہت زیادہ کمی کو محسوس کرے وہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنا.
جی مطلب گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس پہ. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے روزے دار کی جو فضیلت ہے حسن معاشرت. انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین, پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ روزے دار اور حسن معاشرت. جی مان صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ انسان جو پہلی ضرورت یعنی اولی ضرورت جو ہے وہ بھوک اور پیاس ہے,
اس کی حیاتی ضرورت.
صحیح.
جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے, تو اگر وہ اسے محسوس کر لے, امیر مالدار اگر اسے محسوس کر لے تو باقی تمام ضرورتوں کو خود ہی محسوس کر لے.
محسوس کر لے.
برہنگی کے لیے لباس, برہنا کے لیے کو لباس پہنانا وہ اسی بھوک اور پیاس سے اسے محسوس ہو جائے گا.
صحیح.
تنگ دست کو تنگ دستی سے نکالنا وہ اسی بھوک اور پیاس سے محسوس کر لے گا اور تمام ضرورتوں کو وہ پورا کرے گا. حسن معاشرت جو ہے وہ اسی عبادت کے ذریعے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اتارا جاتا ہے.
صحیح.
کہ انسان جو ہے اس سماجی زندگی میں, کہ اس سماجی زندگی میں مختلف طبقوں کے افراد پائے جاتے ہیں, ان طبقوں میں یگانگت کس طرح آنی چاہیے, محبت کس طرح آنی چاہیے, ضرورت کا احساس کس طرح ہونا چاہیے, انس کس طرح ایک دوسرے کے اندر پیدا ہونا چاہیے. ایک جگہ وہ مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بقول اقبال کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایاز کے پاؤں کے پاس محمود کی پیشانی جھکی ہوئی نظر آتی ہے, یا مال یعنی گویا فقیر کے قدموں میں مالدار کی پیشانی نظر آتی ہے. اور ایسی ہے عبادت ہماری. تو یہ جو دوسری عبادت ہے جسے روزہ کہتے ہیں, یہ روزہ جو ہے ایک وہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ سب اپنے آپ کو برابر سمجھو اللہ کے بندگی میں. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سب کی ضرورت کو محسوس کرو, نہ کہ تنہا اپنی ضرورت کو محسوس کرو.
صحیح.
اگر تم تنہا اپنی ضرورت کو محسوس کرو گے تو گویا یہ زندگی لالچی کی زندگی ہوگی. یہ زندگی حیوانی زندگی ہوگی. حیوان کیا کرتے ہیں؟ حیوان کو اگر کوئی غذا مل جاتی ہے تو یہ حیوان دو تین حیوان, ایک ہڈی دکھائی دی کہیں, ایک مردار کہیں دکھائی دیا, کئی کتے ایک ساتھ جھپڑتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہر کتا یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ حاصل کر لوں. اگر انسان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے تو گویا وہ درندوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور حیوانوں کی زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ جس طرح میں بھوکا ہوں وہ بھی بھوکا ہے, جس طرح میں پیاسا ہوں وہ بھی پیاسا ہے, جس طرح میں ضرورت مند ہوں وہ بھی ضرورت مند ہے, تو جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی اسے ضرورت ہے, ہم مل بانٹ کر کے اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کریں. جب ہم یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں, اور یہ تصور روزہ ہمیں ہمارے اندر لاتا ہے, یہ فکر روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, کوئی اور چیز ہمارے اندر پیدا نہیں کرتی, تو یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے اندر وہ حسن معاشرت کا تصور پیدا کرتا ہے. اور ایسی حسن معاشرت کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وقروا کبارکم, اپنے بزرگوں کا وقار رکھو, وارحموا صغارکم, اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ. ایک بہترین درس ہے کہ جو ایک روزہ دار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں, جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی میں یا کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے, یا کوئی مالدار ہے یا کوئی نادار ہے. تو اب ایسے میں اگر مالدار اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہ جائے تو فقیر اور نادار کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر بڑا اپنی جگہ کے اوپر کبر کی منزل میں رہے, کبار بڑے, لیکن اگر یہی کبیر کبر کے ساتھ آ جائے, غرور کے ساتھ آ جائے کہ میں بڑا ہوں, میری بڑائی کو محسوس کرو اور میرا احترام کرو, تو اب یہ چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ
کبھی وہ پھر معاشرت پیدا
ظاہر ہے معاشرت میں وہ لذت نہیں آ پائے گی.
صحیح.
سمجھ رہے ہیں؟ اور انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جائے گا. تو اب ایک روزہ دار سے یہ کہا جا رہا ہے, دیکھو روزہ ہو, بزرگوں کا احترام کرنا سیکھو. اب ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ تو بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہوا ہے, اس سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرنا سیکھو؟ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد قلب کو نرم کیا جا رہا ہے.
جی.
اگر پیٹ بھوک بھرا ہوا ہو, اگر انسان کا معدہ بھرا ہوا ہو, تو اس میں سستی آتی ہے, اس میں ایک طرح کا تکبر آتا ہے, اس میں ایک طرح کی لاخیری کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس میں دوسروں کی طرف سے چشم پوشی کی حیثیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر بھوکا ہوتا ہے تو وہ قسی القلبی اس کے اندر سے نکلتی ہے.
جی مولانا صاحب, گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ روزے دار کو کس طرح روزہ حسن معاشرت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. لیتے ہیں ایک وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
افطاری کے سلسلے میں کچھ ایسے طبی مشورے جن پر عمل کرنے سے آپ کا بدن پورے رمضان المبارک میں سالم اور تندرست رہ سکتا ہے. اگر سحر اور افطار میں خوراک کے نظام میں توازن سے کام لیا جائے تو جسم کو حد اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں ذرا سی لاپرواہی ہمارے بدن کے مختلف اعضاء اور نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. بدن کی زیادہ انرجی سحری کھانے سے پوری ہونی چاہیے, لیکن افطار میں ہلکی غذائیں استعمال کی جائیں تاکہ معدہ بھاری نہ ہو. افطار میں کھانا طاقتور اور ہلکا ہونا چاہیے, جو غذائیت سے بھرپور ہو, جو جلد ہضم ہو جائے, جیسے کھجور, دودھ وغیرہ. بعض روزہ داروں کی ایک غلط عادت ہے کہ وہ زیادہ پیاس کی وجہ سے افطار کے وقت ٹھنڈا پانی, کولڈ ڈرنک وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں, حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ افطار نیم گرم پانی یا چائے سے کریں, یا پھر کھجور یا کشمش لے لیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی بھوک کو کنٹرول کرتی ہیں اور اسے افطار کے وقت زیادہ کھانے سے روکتی ہیں. اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان میں کھجور کا استعمال خون کی شوگر لیول کے لیے بھی بہت مفید ہے. لہذا ماہرین امراض یہی نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ افطار میں روزے دار حتی المقدور تین سے پانچ کھجور استعمال کریں، لیکن دوسری مٹھائیوں کی طرح زیادہ کھجور استعمال کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ روزے داروں کو افطار کے وقت زیادہ پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے ہاضمے کے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بے حالی، کمزوری اور معدے میں درد کا سبب بنتی ہے۔ افطار میں ایسڈ دار کولڈ ڈرنک پینے سے اجتناب نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں حد سے زیادہ شوگر پائی جاتی ہے، جو انسان کو سر کے درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ روزہ داروں کو افطار کے وقت بہت ٹھنڈی اور بہت زیادہ گرم چیزیں پینے، نیز ایسڈ والی کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، جو ہاضمے کی نظام کی ناراحتی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن اس کی جگہ لسی، پھلوں کا جوس اور گھریلو شربت استعمال کرنا چاہیے۔ سحری کی طرح افطار میں بھی چربی والی غذائیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں۔ ہم موضوع لے کر جو آج آپ کی خدمت میں آئے ہیں وہ یہ کہ روزہ کس طرح انسان کو حسن معاشرت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جی مولانا صاحب، گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ خود بخود روزہ، کیونکہ انسان بھوکا ہوتا ہے، پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، تو وہ بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جبکہ وہ عام دنوں میں متوجہ نہیں ہوتا۔
ہاں، میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ روزہ ایک ایسی پریکٹیکل عبادت ہے، ایک ایسی عملی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی گویا پروردگار عالم تدبیریں فراہم کرتا ہے۔ یہ جو بھوکا ہے، یہ جو پیاسا ہے روزہ دار، اس کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کے ذریعے، اس کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی ہے، اس کا دل جو نرم ہوا ہے، لین ہوا ہے، اس کے دل میں جو دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے خیالات پیدا ہوئے ہیں، یہ روزے ہی کے ذریعے ہوئے ہیں، یہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ مگر نہ پیٹ بھرا کسی دوسرے کی فکر نہیں کرتا، جو بھوکا رہتا ہے وہ بھوکے کی حیثیت کو سمجھتا ہے، جو پیاسا رہتا ہے وہ پیاسے کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے روزہ دار کو روزہ دار بنایا تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ کوئی فقیر بھی ہے، کوئی مسکین بھی ہے۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، عام دنوں میں وہ جو مالدار رہتا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، مالدار کا ہاتھ وہ نادار کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے اور مالدار کی جیب میں سکے ہونے کے باوجود وہ اس کی طرح سے منہ موڑ لیتا ہے۔
صحیح۔
لیکن جب یہی انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے تو یہ روزہ اسے وہ آمادگی فراہم کرتا ہے طبیعی طور سے، کہ اس کا جو دل نرم ہوا ہے، اس کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھتا ہے اور وہ فقراء اور مسکین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں مدد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، صدقہ دو، خیرات کرو۔ صدقہ سے مراد وہ صدقہ نہیں ہے کہ جو ہم جو ہے واجبی طور سے صدقے نکالتے ہیں، نہیں، یہاں صدقات سے مراد مستحبی صدقہ ہے۔ کوئی بھی فقیر ہو، سید ہو، غیر سید ہو، مستحبی خیرات کرنا، یہ گویا اصطلاح فقہی میں اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔
صحیح۔
فقیروں کو اور مسکینوں کو خیرات کرو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، وقار رکھو بزرگوں کا، ان کا لحاظ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت سے لوگ بوڑھوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب روزہ آتا ہے تو یہ صیام ہے کہ دل کے اندر وہ نرمی پیدا کرتا ہے، کہ انسان بوڑھوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے محسوس کرنے لگتا ہے، چھوٹوں کے لیے اپنے نرم گوشے محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ گویا یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان بچوں کا روزہ افطار کرائیں، اس لیے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، یہ چھوٹے ہیں، یا ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ روزے کی حسن معاشرت پیدا کرنے کی یہ ایک تربیت، عملی تربیت ہے، کہ کہ جو روزہ ہم سے کراتا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی جملے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں وَسَّلُوا أَرْحَامَكُمْ. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے اور حسن معاشرت کا عالی ترین نمونہ ہے.
صحیح.
سلو ارحامکم, یہ ارحام کون ہے؟ تو ہم دینی تعلیمات میں, قرآنی تعلیمات میں اور احادیث کی گویا روشنی میں یہ کہتے ہیں وہ افراد کے جن کا ہم سے نسبی اور حسبی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. نسبی رشتہ جن سے ہمارا خون مل رہا ہے, جن سے ہمارا رحم مل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ سب ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں.
یعنی خلاصہ ہم کہیں گے صلہ رحمی جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کے حوالے سے ان مسائل کا ذکر کریں گے جہاں پہ قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عمدن مبتلات روزہ میں سے کسی ایک کو ماہ رمضان میں انجام دے تو اس پہ قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے, لیکن دو چیزیں ایسے ہیں جو اس سے استثناء ہیں. ایک قے کرنا, جس کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عمدن قے کرے تو اس کا روزہ باطل ہے, قضاء واجب ہے اور گناہ بھی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. ایک اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے جو اذان صبح سے پہلے اس کو غسل کرنا تھا, غسل نہیں کرتا ہے تو اس نے اگرچہ معصیت کی ہے, گناہ کیا ہے, البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جو وہ تین مرتبہ جاگتا ہے, تین مرتبہ سوتا ہے اور جب چوتھی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے تو اذان ہو رہی تھی, تو اس صورت میں اس پہ قضاء واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. لیکن اس شخص پہ کفارہ واجب ہو جائے گا کہ جو بیدار ہے اور غسل نہیں کرتا اذان صبح تک, اور اذان صبح ہوتی ہے تو اس شخص پہ کفارہ بھی واجب ہے اور قضاء بھی واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو مبتل روزہ ہے اور یہ مسئلے کو نہیں جانتا تھا, تو یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں اگر وہ مسئلے کو کسی سے پوچھ سکتا تھا اور کسی عالم سے دریافت کر سکتا تھا, نہیں کیا, تو وہاں پر یہ ہے کہ اس پر احتیاط واجب یہ ہے کہ قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دے دے. لیکن اگر وہ انسان اس طرف متوجہ ہی نہیں تھا کہ آیا یہ مبتل روزہ ہے یا نہیں سرے سے, اور اس طرف یعنی اس کی توجہ نہیں تھی کہ یہ مبتل روزہ ہو, تو وہاں پر اس پر صرف اور صرف قضاء واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ماہ رمضان کے واجب روزے کو اگر عمدن جو ہے وہ قضاء عمدن جو ہے باطل کر دے تو اس شخص پہ کفارہ واجب ہوتا ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا ایک غلام کو آزاد کرے یا وہ 60 دن ایک روزے کے بجائے کفارے کے طور پہ روزہ رکھے, یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. اب یہاں پہ یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ ایک غلام آزاد کرے, البتہ جو آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں یہ مرسوم نہیں ہے, غلام نہیں ملتا ہے, تو لہٰذا انسان 60 دن ہر روزے کے بدلے روزہ رکھے گا, یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا دے گا. لیکن فقہا کہتے ہیں اگر کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہ ہو, غلام بھی آزاد کرنا ممکن نہ ہو جیسے آج کے زمانے میں ہے, اسی طرح وہ اتنا ضعیف یا بیمار ہو چکا ہے بعد میں کہ وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ پاتا ہے, یا اتنا خود فقیر ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے, تو وہاں پہ فقہا کہتے ہیں اسے استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, ولو ان کی ایک دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے. لیکن بعد میں اگر وہ دوبارہ غنی ہو جائے, اس کا فقر غنا میں تبدیل ہو جائے, تو فقہا وہاں پہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھ دے۔ اسی طرح کفارے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ماہ رمضان کا ایک روزہ عمدن باطل کرتا ہے اس انداز میں کہ اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا اگر وہ 60 دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ 31 دن لگاتار روزہ رکھیں۔ واجب ہے کہ 31 دن لگاتار روزہ رکھے، اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ روزے مسئلہ نہیں ہے، آرام سے ایک ایک یا دو دو کر کے رکھے۔ اس طرح ہر روزے کے لیے 60 روزوں کا کفارہ جو ہے انسان پر واجب ہو جاتا ہے، 60 دن رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان 2 مہینے جو ہے ماہ رمضان کے کفارہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے 2 مہینہ سے جو کہ 60 دن ہے اگر کفارے کے طور پر روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے دن میں شروع نہیں کرے، ان ایام میں شروع نہیں کرے جس کے درمیان میں عید قربان یا ایسا دن آتا ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، چونکہ اس کے 31 دن جو لگاتار رکھنا واجب تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے رمضان اور حسن معاشرت۔ جی مولانا صاحب، بہت اچھی اور بہت بہترین گفتگو کی آپ نے کہ انسان کو کس طرح روزہ خود بخود جو ہے وہ حسن معاشرت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جہاں آپ نے اتنی خصوصیات بتائی ہیں، اگر خلاصتاً پروگرام کے آخر میں ان کو جم کر سکیں۔
ہاں، عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی گفتگو سلو ارحامکم کی طرف موڑی تھی کہ صلہ رحم کرو۔
صحیح،
یہ صلہ رحم جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اب ایک منٹ کے اس مختصر سے وقفے میں میں انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر تفصیل سے صلہ رحم کے اوپر گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم کو بتائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔
صحیح،
ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک تو کر لیتے ہیں، لیکن جن سے ہمارا رابطہ خونی اور نسبی اور حسبی ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں، اور یہ بہت ہی خراب بات ہے۔ روزہ دار اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ماہ صیام اس کے لیے عملی پریکٹس ہے، عملی پریکٹس کا مہینہ ہے، اور حکم پیغمبر اللہ اور رسول کا حکم جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ بھوکے ہیں، اگر کوئی وہ شخص کے جو ذوی الارحام میں سے ہے ہماری فیملی میں سے اگر بھوکا ہے تو پہلے اس کا خیال کریں،
پہلے اس کا خیال کریں۔
10 گھر بعد والے کو نہ دیکھیں، پہلے اسے دیکھیں جو ہمارا عزیز ہے۔
صحیح،
اگر فقیر ہے تو پہلے اسے دیں۔
صحیح،
آپ نے سنا ہوگا فطرہ دینے کے لیے جہاں تاکید کی گئی ہے کہ فطرہ نکالو، واجب ہے فطرہ تمہیں نکالنا، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے اپنے اس عزیز کو دو کہ جو مستحق ہے۔
جی ناظر، مولانا صاحب بہت شکریہ، گفتگو تو آپ کی بہت جو ہے وہ بہترین جاری ہے، مگر وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ بہت شکریہ دوبارہ کہ آپ اپنے وقت نکال کر اسٹوڈیو میں تشریف رائے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح روزہ ہمارے اندر بہت ساری خوبیوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم معاشرے میں حسن معاشرت کو پیدا کریں۔ جس طرح ایک گھر کے اندر ہر بچہ بڑے کا احترام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، افطار کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ عام دنوں میں مساجد میں لوگ کم ہوتے ہیں، مگر ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں، یہ خود ایک حسن معاشرت کی مثال ہے۔ سڑکوں پر، خیابانوں پر اکثر لوگ افطار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اس وقت مشغول ہوتے ہیں، وہ جو ان کا کام ہی جو ہے وہ ٹیکسی والے ہیں اور باقی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کو افطار دینا ان کے ساتھ، یہ خود ایک حسن معاشرت ہے۔ اسی چیز کو ہمیں صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ اس مہینے کے علاوہ بھی اپنے اندر ایجاد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اللہ کی خاطر ایک نیک کام کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب کئی گنا ملتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔